بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 176 شروع کرنے جا رہے ہیں. اجماع کا موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج ساتویں نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب ان چھ نشستوں میں نوعیت مسئلہ واضح ہو چکا ہے. اجماع کی بحث شروع کب ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے اور اس عملی مشکل کا کیا حل ہے کہ اجتماعی معاملات میں فیصلہ کیسے ہوگا, قرآن مجید کی ہدایت کیا ہے اور ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں, ان کی روشنی میں پھر صحابہ اکرام کے عہد بہ عہد ہم نے رویوں کا جائزہ لیا کہ انہوں نے اجتماعی معاملات میں اجماع کو کیا پوزیشن دی. پس منظر کی بحث واضح ہو چکی ہے. ہم صاحب آپ کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس اجماع کو آپ پوری طریقے سے تسلیم کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں گفتگو کا آغاز اسی پہلو سے کریں کہ اس پورے کے پورے لٹریچر کو پریزنٹ کرنے کا خلاصہ کیا نکلتا ہے, آپ کا اجماع کے بارے میں موقف اور رائے کیا بنتی ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ اجماع کے قائل ہیں, اس اجماع کو حجت مانتے ہیں, قرآن مجید کی ہدایت کا ناگزیر تقاضا سمجھتے ہیں اور صحابہ اکرام کے اسی اسوہ پر عمل درآمد اپنے ناگزیر قرار دیتے ہیں, تو پھر آپ کا اور علماء کا اس پوری بحث میں اختلاف ہے تو کیا ہے اور کیوں ہے؟
میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے اس کا تعلق جمہور کی رائے اور اجماع کے بارے میں میرے موقف سے ہے. میں نے پہلے مثبت طور پر اپنے موقف کی وضاحت کی ہے. میں نے بتایا ہے کہ اس موقف کے لیے قرآن مجید میں کیا بنیاد ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کیا بنیاد ہے اور صحابہ کرام خاص کر خلفائے راشدین کا تعامل اس معاملے میں کیا رہا ہے.
ٹھیک,
میں اپنی بات کا اگر خلاصہ بیان کروں تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ چار نکات ہیں. پہلا یہ کہ جو کچھ بھی جمہور کی رائے اور اجماع کی تعبیرات سے متعلق ہوتا ہے وہ در حقیقت دین کے انفرادی احکام نہیں ہیں. ہمارے دین میں وہ عوامر و نواہی بھی ہیں جن کا تعلق فرد سے ہے بحیثیت فرد کے, اور وہ بھی ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ان کی جماعت سے ہے. جمہور کی رائے اور اجماع, یہ اصطلاحات, یہ تعبیرات دوسرے حصے سے متعلق ہیں, یعنی وہ کیا معاملات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو مخاطب کیا ہے, جماعت کو کوئی حکم دیا ہے. دین کے وہ عوامر و نواہی جو مسلمانوں کی جمعیت سے متعلق ہیں یا ان کے نظم اجتماعی سے متعلق ہیں, اجماع کیا ہے, جمہور کی رائے کیا ہے, یہ زیر بحث ہی وہاں آئے گی. انفرادی معاملات سے ان دونوں مصطلحات کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں.
ٹھیک,
دوسرا نقطہ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت آپ مسلمانوں کی رائے لیں گے اور مسلمانوں کی رائے لینے کے لیے ان کی طرف رجوع کریں گے اور قرآن مجید کے اس ارشاد کی روشنی میں رجوع کریں گے کہ امرہم شورا بینہم, جیسے کہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے, تو مسلمانوں کی جماعت اگر تو 10-20-150 افراد پر مشتمل ہے تو براہ راست لے لیں گے, ورنہ عام حالات میں ایک بڑی جمعیت کی رائے اس کے نمائندوں ہی کے ذریعے سے لی جاتی ہے. روایت میں اسی کو عرفا سے تعبیر کیا گیا ہے. سادہ لفظوں میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت, مسلمانوں میں سے وہ لوگ جن کو وہ اپنے زعما کی حیثیت دیتے ہیں, ہماری تعبیر اس معاملے میں ارباب حل و عقد کی ہے.
ٹھیک,
چنانچہ ارباب حل و عقد کے ذریعے سے یہ رائے لی جائے گی,
سیاسی قیادت.
تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس طرح سے جو رائے سامنے آ جائے گی جس میں جمہور کی رائے بن گئی, یعنی ان کی اکثریت ایک نتیجے پر پہنچ گئی یا انہوں نے اس میں اتفاق رائے سے ایک فیصلہ کر لیا, اس کی پابندی اس وقت کے لوگوں کے لیے ضروری ہے. وہ لوگ جو مسلمانوں کی جمعیت کا حصہ ہیں اور ان کا نظم اجتماعی ایک فیصلہ کر رہا ہے تو وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے, اس کے سامنے انہیں سر تسلیم خم کرنا ہے. عملی طور پر وہ رائے مانی جائے گی, اسی کے مطابق تمام فیصلے ہوں گے. اس سے ادنا درجے میں بھی کسی شخص کو مخالفت یا انحراف کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور چوتھا اور آخری نقطہ یہ واضح کیا ہے کہ یہ سب اپنی جگہ صحیح, لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ وہ رائے اب حق ہو گئی. ہاں, وہ جمہور کی رائے بنی ہے یا اس پر ارباب حل و عقد کا اتفاق ہو گیا ہے, وہ ایک رائے ہے, انسان کا فہم ہے, انسانوں کا اجتہاد ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ قرآن و سنت کی طرح حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر رہی. چنانچہ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکال کر بتایا ہے کہ جب ہم اس طرح امرہم شورا بینہم کے اصول پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, اس میں جمہور کی رائے سامنے آئے یا اتفاق رائے ہو جائے, دونوں صورتوں میں یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس میں یہ ماننا ضروری نہیں ہے کہ ہم جس نتیجے تک پہنچے ہیں وہ اب لازماً صحیح ہے. جب یہ رائے قائم کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. جب یہ رائے قائم ہو جاتی ہے اس پر عمل کریں گے, لیکن اختلاف کا حق اس وقت بھی باقی ہوتا ہے.
ٹھیک,
وہ اختلاف علمی اسلوب میں شائستگی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کیا جا سکتا ہے بلکہ ہر جگہ اس کا اظہار بھی بالکل جائز ہے, اور بعد کے زمانوں میں بھی جس کا جی چاہے اس سے بربنائے دلائل اتفاق کرے اور جس کا جی چاہے اس سے بربنائے دلائل اختلاف کرے. کسی شخص کی زبان بھی بند نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ حق و باطل کے فیصلے استدلال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس میں اس چیز کی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی اکثریت کی رائے ہے یا یہ سب لوگوں کی رائے ہے, یہ پوری جماعت کی رائے ہے. یہ میرے موقف کا خلاصہ ہے. اس خلاصے کو آپ سامنے رکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ ہمارا علم اس کو کس زاویے سے دیکھتا ہے,
ٹھیک,
اور کہاں تک اتفاق ہے اور کہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے.
ٹھیک,
پہلے نقطے کو سامنے رکھیے. پہلا نقطہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا یہ تھا کہ انفرادی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صرف ان معاملات سے متعلق ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کی جمعیت سے متعلق کر دیا ہے.
ٹھیک,
مسلمانوں کی جماعت سے متعلق کر دیا ہے, ہمارا علم اس میں فرق نہیں کرتا.
اچھا, انفرادی معاملات میں
اس کے نزدیک جو کچھ بھی دین کی ہدایت ہے اس کو جب آپ سمجھیں گے, خواہ وہ انفرادی معاملات سے متعلق ہے خواہ وہ اجتماعی معاملات سے متعلق ہے, اس میں جمہور کی رائے کی پیروی کرنی چاہیے. اور اگر کسی جگہ اجماع ہو گیا ہے, اتفاق ہو گیا ہے, تو پھر اس سے اختلاف بھی جائز نہیں رہتا. یہ پہلے نقطے میں میرے موقف میں اور ہمارا جو علم ہے اس کے موقف میں اختلاف ہے.
اچھا,
دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے. نظم اجتماعی میں سیادت اور قیادت ارباب اہل وقت کے پاس ہوتی ہے, یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ان کے سیاسی زعما کے پاس ہوتی ہے. مسلمانوں کے علم نے جب اس معاملے کو یہاں سے اٹھا کے انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق دین کی پوری ہدایت, خواہ وہ انفرادی زندگی کے معاملے میں ہے یا اجتماعی زندگی کے معاملے ہیں, اس سے متعلق کر دیا, تو پھر ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ اب مجتہدین کی اکثریت کی رائے دیکھی جائے گی.
گویا علماء ہے نہ کہ سیاسی قیادت.
اس کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کریں تو مسلمانوں کی سیاسی قیادت ارباب حل و عقد کہلاتے ہیں, اور مسلمانوں کے ہاں کیونکہ ان کا مذہب ہے, ان کا مذہبی علم ہے, اس لیے اس کے ناگزیر نتیجے کے طور پر ایک مذہبی قیادت بھی پیدا ہوگی. وہ مذہبی قیادت مسلمانوں میں مجتہدین کی اصطلاح سے تعبیر کی جاتی ہے.
اچھا,
تو وہ یہ کہیں گے کہ مجتہدین کی اکثریت کی رائے, یعنی مسلمانوں کی نمائندگی وہاں مسلمانوں کے سیاسی زعما یا ان کے ارباب حل و عقد نہیں کر رہے, بلکہ ان کے علمی زعما, ان کی علمی قیادت, ان میں جو مجتہدین کے درجے کے اہل علم ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کی اکثریت یا ان کا اتفاق رائے, ان کی اکثریت جمہور کی رائے کہلائے گی اور ان کا اتفاق رائے اجماع کہلائے گا. اس طرح دوسرے نقطے میں بھی میرے اور ان کے درمیان ایک فرق پیدا ہوتا ہے, اور وہ فرق بڑا غیر معمولی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد سر تسلیم خم کرنا ہے, جو فیصلہ ہو جائے گا. تو میرے ہاں تو وہ ان معاملات میں سر تسلیم خم ہوگا جن کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا ان کی جماعت سے ہے, اور وہ عملاً ہوگا, وہاں حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو رہا. ان کے ہاں ہر معاملے میں ہوگا, یعنی اس کا تعلق صرف مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے نہیں رہے گا, ہر معاملے میں سر تسلیم خم ہوگا. اور آخری نقطے کے باب میں پھر ظاہر ہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ جب مسلمانوں کی اکثریت کوئی رائے قائم کر لیتی ہے یا کسی چیز میں ان کا فہم اکثریت کا فہم بن جاتا ہے, خواہ وہ قرآن کی کسی آیت کا ہے یا کسی سنت کا ہے یا کسی روایت کا ہے یا اس پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے، اجماع ہو جاتا ہے، تو یہ اصل میں اب حق ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، اس پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی ہے، اب مسلمان امت نے ایک صحیح فیصلہ کر لیا ہے، اس فیصلے سے اختلاف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو وہ مانیں گے کہ جب رائے قائم کی جا رہی ہے اس وقت اختلاف بھی ہوگا، اس وقت بحث بھی ہوگی، لیکن جب مسلمانوں کے مجتہدین کسی نتیجے پر پہنچ گئے تو اب وہ سب کے لیے حق ہے، چنانچہ وہ اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس کو دین کو سمجھنے یا فقہ جس کو کہا جاتا ہے یا تفقہ کہا جاتا ہے اس کے اصول میں جا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اصول کیا ہیں جہاں سے ہم دین یا اللہ کی ہدایت اخذ کرتے ہیں، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، اور اس کے بعد اجماع ہے۔ یعنی اب اجماع سیاست سے متعلق ایک چیز نہیں رہی، یا قانون سیاست کی ایک ذیلی دفعہ نہیں رہی، یا مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے متعلق ایک ہدایت نہیں رہی، اس سے اوپر اٹھ کر وہ اب ہمارے ہاں دین کے ماخذ کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اختلافات کا خلاصہ ہے، یہ میں نے اس لیے پہلے بیان کر دیا کہ اب ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے، ان کے پورے استدلال کو بھی دیکھنا ہے، اور میں اس استدلال کے بارے میں کیا کہتا ہوں، یہ ساری چیزیں بھی اب زیر بحث آئیں گی۔
ٹھیک،
اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا علم جب اس کو موضوع بناتا ہے تو وہ خود اپنے لفظوں میں اس کو کیسے بیان کرتا ہے اور اس کا استدلال کیا سامنے آتا ہے۔
ٹھیک،
یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں تو دین سامنے آئے گا، دین کی ہدایت سامنے آئے گی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کر دیا، سنت جاری ہو گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے آ گئے، صحابہ کا تعامل بھی، یہ چیزیں ایک واقعے کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی صدی میں مسلمانوں کا رویہ اس کے معاملے میں کم و بیش یہی رہا کہ وہ امتثال امر کی جگہ کھڑے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ جب لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ سے آپ کچھ اصول کار فرما ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب اپنے دین کے علم کو باقاعدہ علم بنانا چاہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اصول متعین ہو کر سامنے آنے لگ گئے، انہی کو ہم اب اصول فقہ کہتے ہیں، اور پھر ان کا مطالعہ بھی اسی حیثیت سے کرتے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا دوسری صدی میں، یعنی اس کے باقاعدہ طریقے پر ایک فن کی حیثیت سے سامنے آنے کی ابتدا دوسری صدی میں امام شافعی نے اپنی الرسالہ سے کی ہے۔ الرسالہ میں وہ جب اجماع کو موضوع بناتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ استدلال کس طرح کرتے ہیں اور اس کا مطلب کس طرح بیان کرتے ہیں۔
جی،
وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب نے جابیہ کے مقام پر ایک خطبہ دیا، اس خطبے میں انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنا استدلال ہے اس معاملے میں، انہوں نے اسی کو پیش کیا ہے، باقی جو چیزیں بعد میں سامنے آئی ہیں وہ الرسالہ میں زیر بحث نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاما فینا کا مقامی فیکم، جیسے اس وقت میں تمہارے درمیان کھڑا ہوا ایک خطبہ دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ایک خطبہ دیا تھا اور اس میں فرمایا تھا، فقال اکرمو اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام ملحوظ رکھا کرو، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں پھر وہ جو ان کے بعد آئیں، یعنی تابعین کا بھی، تبع تابعین کا بھی، ثم یظہر الکذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر چھوٹ کا غلبہ ہو جائے گا، حتی ان الرجل لا یحلف ولا یستحلف ویشہد ولا یستشہد، لوگوں سے حلف کا تقاضا نہیں کیا جائے گا لیکن وہ قسمیں کھا رہے ہوں گے، ان سے شہادت کا تقاضا نہیں کیا جا رہا ہوگا لیکن وہ پیش فرما رہے ہوں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا، الا فمن سرہ بہبت الجنہ فلیلزم الجماع، سنو جو شخص جنت کے بیچوں بیچ اپنی جگہ بنانا چاہے اسے چاہیے کہ اس موقع پر مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا التزام اختیار کرے، مسلمانوں کے جماعت کے ساتھ رہے، مسلمانوں کی جمعیت جو فیصلے کر رہی ہو ان کو اختیار کرے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَضْلِ وَهُوَ مِنَ الْإِسْنَانِ أَبَد. اس لیے کہ شیطان ایک آدمی کو تو اچک لے جاتا ہے, وہ شیطان کے ساتھ ہو کر گمراہی کے راستے پر چل نکلتا ہے, لیکن وہ دو سے دور رہتا ہے. یہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہلے نقل کیا ہے,
ٹھیک,
اور سیدنا عمر کی روایت ہے. اس کے بعد وہ اس کا مطلب سمجھاتے ہیں, اور وہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ قَالَ بِمَا تَقُولُ بِهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ. یعنی یہ مسلمانوں کی جماعت, مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے التزام یا اس سے لگے رہنے کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں, جو رائے وہ قائم کر رہے ہیں, مسلمانوں کی جماعت جو رائے قائم کر رہی ہے, میں اور آپ بھی وہی رائے قائم کریں. من قال بما تقول به جماعۃ المسلمین, جس نے وہی بات کہی جو مسلمانوں کی جماعت کہہ رہی ہے, فقد لزم جماعتہم, تو اس نے گویا ان کی جماعت کا التزام اختیار کر لیا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو اختیار کر لیا, وہ اس پر عمل پیرا ہو گیا. وَمَنْ خَالَفَ مَا تَقُولُ بِهِ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ خَالَفَ جَمَاعَتَهُمُ الَّتِي أُمِرَ بِلُزُومِهَا. اور جس نے مسلمانوں کی جماعت جو کچھ کہہ رہی تھی اس کی مخالفت کی, اس نے مسلمانوں کی اس جماعت کی مخالفت کر ڈالی ہے جس کے بارے میں اس سے کہا گیا تھا کہ اسے اس کے ساتھ ہو کر رہنا ہے, جس کے لزوم کا, جس کے التزام کا حکم دیا گیا تھا, اس نے اس حکم کی خلاف ورزی کر دی ہے. فقط خالف جماعتهم التي امر بلزومها. یہ انہوں نے اس کا مطلب بیان کیا,
ٹھیک,
یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی, مسلمانوں کی جمعیت, مسلمانوں کی جماعت جو رائے اختیار کر لے, اب اسی رائے کے ساتھ رہنا ہے, اسی کو اختیار کرنا ہے, اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا جائے گا. اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ رائے حق ہو گئی ہے, جیسے کہ میں نے آخر میں بیان کیا, یعنی جو انہوں نے بات بیان کی ہے ساتھ رہنا ہے.
جی,
ساتھ رہنے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں نا, یعنی اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی, اور دوسرے یہ کہ اس سے اختلاف بھی نہیں کرنا. اب ظاہر ہے دوسری بات اسی صورت میں کہی جائے گی جب آپ اس کے معنی یہ لیں گے, یعنی التزام جماعت کے معنی یہ لیں گے کہ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی ہدایت ہے کہ اب حق یہی ہے, یہ اب بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. اگر حق و باطل کا فیصلہ, صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے, دیکھیے وہ اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انما تکون الغفلت فی الفرقہ, یعنی یہ جو میں نے بات بیان کی ہے کہ ان کی بات ہی صحیح ہے, اس کا التزام ہونا چاہیے, اس سے آپ الگ نہیں ہو سکتے. تو یہ میں نے اس لیے کہی ہے کہ اگر کوئی غفلت ہو سکتی ہے, اگر کوئی چیز نظر انداز ہو سکتی ہے, لوگ متنبہ نہیں ہوئے, انہوں نے فی الواقع غلطی کر ڈالی, تو یہ متفرق لوگوں میں ہو سکتی ہے, اس نے کر دی, اس نے کر دی. فعم الجماع فلا یمکن فیہا قافتن غفلتن ان مانا کتابم ولا سنتم ولا قیاسن انشاءاللہ. لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سب کے سب کتاب کے کسی مدعا سے ناواقف رہ گئے ہوں, سنت کے کسی مفہوم سے غفلت میں مبتلا رہے ہوں, یا قیاس کو سمجھنے میں غلطی کھا گئے ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. گویا خلاصہ کیا ہے کہ اگر لوگوں نے مل کر ایک رائے قائم کیا, یا مسلمانوں کی جماعت نے مل کر ایک رائے قائم کیا اور اس میں اتفاق ہو گیا, اب یہ اجماع ہے, جمہور یہاں زیر بحث نہیں, اگر اتفاق ہو گیا ہے, سب کی رائے ایک ہی بنی ہے, تو اب یہ عقلاً باور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ سب کے سب غلطی کھا گئے ہیں, اس لیے آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا, یعنی جو کچھ وہ بیان کر رہے تھے اس کے لیے پہلے انہوں نے دین سے دلیل دی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا, اس میں یہ بتایا کہ التزام جماعت کا حکم دیا گیا ہے, اس کے بعد اس کی عقلی دلیل بھی پیش کر دی. یہاں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ بعد میں جو علم اصول کے ائمہ ہیں انہوں نے اس میں کیا تبدیلی کی. یہاں تک تو امام شافعی امت کا, مسلمانوں کا, ان کی جماعت کا ذکر کر رہے ہیں,
ٹھیک.
انہوں نے پھر اس کی جب تعریف کی تو اس طرح تعریف کی کہ یہ کیا چیز ہے اجماع, اتفاق و مجتہد الامہ, یہ عام طور پر اصولین جیسے اس کی تعریف کرتے ہیں بعد کے زمانوں میں. اتفاق و مجتہد الامہ فی اثر علی امر وَلَوْ كَانَ فِعْلًا بَعْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان امت کے مجتہدین کا کسی زمانے میں کسی معاملے پر متفق ہو جانا، اگرچہ وہ عمل ظہور پذیر ہوا ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب مل بیٹھے ہوں، انہوں نے بحث کی ہو اور وہ کسی نتیجے پر پہنچے ہوں۔ جب ہم نے ایک مسئلے کے بارے میں کسی زمانے کے لوگوں کی رائے جاننا چاہی تو سب کا اتفاق نظر آیا،
ٹھیک،
بالفعل وہ رائے ہمارے سامنے اجماع کی صورت میں آئی، چنانچہ اب اسی کو مسلمانوں کی رائے کی حیثیت سے ماننا چاہیے،
ٹھیک۔
یہ اصولین کی تعریف ہے۔ اسی کو لے کر ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر احناف ہیں وہ آگے بڑھے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہی ہے۔ یہ میرے سامنے اس وقت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا رسالہ ہے، فقہ میں اجماع کا مقام۔ اس میں دیکھیے وہ بین ہی یہی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانے کے تمام فقہائے مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا اجماع ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات کے بعد کسی زمانے، یہ زمانہ ہمارا زمانہ ہے اور ہر زمانے میں مجتہدین رہے ہیں، کسی زمانے کے تمام فقہائے مجتہدین، اب یہاں ارباب حل وقت سیاسی قیادت زیر بحث نہیں ہے، فقہائے مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا، اس میں اب ظاہر ہے کہ دنیوی معاملات بھی زیر بحث نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی اجماع ہے۔ یہ میرے نزدیک ہمارے علم نے اس معاملے میں کس طرح دیکھا ہے اس کا خلاصہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی اس بات کے لیے پھر عہد بہد کن چیزوں سے استدلال کرتے رہے ہیں۔
رامدی صاحب، آپ کا نقطہ نظر اجماع کے بارے میں کیا ہے، اور ہمارے امت کے علماء کس پہلو سے رامدی صاحب کی تفہیم سے اختلاف کرتے ہیں؟ ڈسٹنکٹ ہو کے بات سامنے آ چکی ہے کہ ان کے نزدیک انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات، سب میں اجماع کی بحث ہوگی۔ اسی طریقے سے فیصلہ سیاسی قیادت نہیں بلکہ مجتہد علماء نے کرنا ہے، اور اجماع حق و باطل کا معیار بنتا ہے، نہ کہ صرف فصل نزاع ہے۔ نقطہ واضح ہو گیا، علماء کی بنا استدلال کیا ہے، وہ آیات کیا ہیں، وہ حدیث کیا ہیں، کہتے کیا ہیں وہ، اور یہ بھی جانیں گے پھر گاندھی صاحب کا اس پر نقد کیا، سب کو زیر بحث آئے گا، وقت ختم ہوتا ہے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔